مولانا عبدالاحد فخردی ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وبه نستعین، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، زندگی بہت مختصر ہے، یا یوں کہہ لیجئے چند روزہ زندگی ہے جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، پتہ نہیں کب موت آ جائے اور زندگی ختم ہو جائے، اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، حقیقی زندگی ہے، اس کا آغاز ہو جائے۔ تو عقل مند انسان وہ ہے جو اس زندگی سے توشہ اختیار کرے آخرت کے لیے، جو وقت کو غنیمت سمجھے، اس لیے کہ وقت کا دوسرا نام زندگی ہے، زندگی کا دوسرا نام وقت ہے۔ جو وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے وہ اپنی زندگی کا صحیح استعمال کر رہا ہے، اپنی زندگی کو مفید کاموں میں لگا رہا ہے، اور جو وقت کو برباد کرتا ہے تو وہ وقت کی صورت میں اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے، اپنی زندگی کو تباہ کرتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم وقت کا صحیح استعمال کریں، وقت کی قدر و قیمت کو پہچانیں۔ اگر ہم نے وقت کا صحیح استعمال کیا تو زندگی سنور جائے گی، بن جائے گی، ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر وقت کا غلط استعمال کیا تو زندگی بگڑ جائے گی، ہم ناکام ہو جائیں گے، ہماری زندگی برباد ہو جائے گی۔ وقت کی مثال یوں سمجھ لیجئے برف کے ٹکڑے کی طرح ہے، برف کا تودا اگر یوں ہی اس کو زمین پر رکھا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ پگھل جائے گا، برف کا ٹکڑا ضائع ہو جائے گا، اور اسی برف کے ٹکڑے کو آپ کسی پانی کے گلاس میں رکھ دیں تو پانی ٹھنڈا ہو جائے گا، شربت میں آپ اس ٹکڑے کو رکھ دیں تو آپ کو ٹھنڈی شربت پینے کے لیے مل جائے گی۔ آپ نے اس برف کا صحیح استعمال کیا تو پھر وہ پانی ٹھنڈا ہو گیا، شربت ٹھنڈی ہو گئی، آپ کا حلق سوکھ گیا تھا، جب ٹھنڈا پانی حلق سے اترتا ہے تو جان میں جان آ گئی، مزہ آ گیا، لذت مل گئی، آپ نے اس کا صحیح استعمال کیا تو اس کا اچھا رزلٹ، بہترین فائدہ آپ کو نصیب ہوا۔ اور اسی برف کے ٹکڑے کو، اسی برف کے تودے کو آپ نے زمین پر گرا دیا، یوں ہی رکھا، پڑے رہنے دیا، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو ظاہر ہے کہ وہ کچھ ہی دیر میں پگھل کر پانی ہو جائے گا اور وہ پانی زمین میں چلا جائے گا، آپ اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھائے، وہ چیز ضائع ہو گئی۔ یہی مثال ہے وقت کی، کہ وقت بھی پگھلتے ہوئے برف کی طرح ہے، اگر ہم نے وقت کا استعمال صحیح کیا تو یہی وقت ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، اور اگر ہم نے وقت کا غلط استعمال کیا یا یوں ہی بیکار میں ضائع کر دیا تو اسی وقت سے پھر ہمیں نقصان ہوگا، اور ہم وقت کو گنوا کر حقیقت میں اپنی زندگی کو ضائع کر دیں گے۔ عربی میں کہاوت ہے، الوقت کالسیف ان لم تقطعه یقطعک، کہ وقت کی مثال کاٹنے والے تلوار کی طرح ہے، کہ تلوار کو اگر آپ، سامنے والا جب وہ وار کرتا ہے، اس کو کاٹیں گے نہیں, اس پر دوبارہ ضرب نہیں لگائیں گے, تو پھر وہ آنے والی تلوار آپ کا ہی خاتمہ کر دے گی. کاٹنے والی تلوار جب اس کو حملہور آپ پر لے کر حملہ کرتا ہے تو آپ کی ذمہ داری اس وقت یہ بنتی ہے کہ اس کا جواب دے. آپ خاموش رہیں گے, اس کو کاٹنے کی اور اس وار کو توڑ کرنے کی آپ کوشش نہیں کریں گے تو وہ حملہور کامیاب ہوگا, آپ کے ٹکڑے بنا دے گا. وقت بھی کاٹنے والی تلوار کی طرح ہے, یہ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. اس وقت کا صحیح استعمال کر کے ہم وقت کو مفید بنا سکتے ہیں, اور اگر ہم نے اس کے مقابلے میں اپنی طرف سے وقت کو گزارنے کے لیے کوئی تیاری نہیں کی تو یہ کاٹتا ہوا وقت ہمیں موت تک لے جائے گا اور ہمیں موت کے منہ تک پہنچا دے گا. اس لیے کہ ہر آنے والا لمحہ, ہر آنے والا سیکنڈ, ہر آنے والا منٹ ہمیں اپنی موت سے قریب اور زندگی سے دور کرتا چلا جا رہا ہے. اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم وقت کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں, وقت کا کس طرح گزارے اس کے لیے اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں. افسوس تو ہوتا ہے ہمارے کئی نوجوان بچوں سے, ہم اس موضوع پر بھی ڈسکس بھی کرتے ہیں, بٹھا کر تفصیل سے سمجھاتے بھی ہیں, لیکن ہمارے یہاں مزاج ہے جس کو ہم پبلک لینگویج میں کہہ سکتے ہیں سوڑا جوش. چار دن کرتے ہیں, پانچویں دن پوچھتے, بیٹا تمہارا ٹائم ٹیبل ہے, نظام الاوقات تم نے مرتب کیا ہے, وقت کیسے گزارنا ہے؟ اس کا نام ہے نظام الاوقات, کہ آدمی ٹائم ٹیبل مرتب کرے, صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک وہ کیا کیا کام کرے گا, کس وقت میں کیا کام کرے گا اور کیا کام کرنے کے لیے کون سا وقت چاہیے, اس کا نام ہے ٹائم ٹیبل, اس کا نام ہے نظام الاوقات. عقل مند انسان اور دنیا کے کامیاب ترین انسان وہ ہوتے ہیں جو اپنے نظام زندگی کو مرتب کرتے ہیں وقت کے ذریعے. ان کے پاس اپنا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے, نظام الاوقات ہوتا ہے, پھر اسی کے مطابق وہ اپنا وقت گزارتے ہیں, بیکار میں وقت برباد نہیں کرتے. اور افسوس ہمارے یہاں نوجوانوں کا یہ ہے, کھول کھول کر اس کے فوائد کو بیان کیے جاتے ہیں, پھر بھی چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. پانچویں دن پوچھو, صاحب نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ سستی. افسوس ہے کہ ہم لوگ اب تک سستی سے کیوں نہیں لڑ پائے. کیا یہ جوانی ہے؟ کیا اسی کا نام طاقت ہے کہ جب گھر میں جاتے ہیں تو بیوی پر تو خوب چیختے اور چلاتے ہیں, لیکن کچھ کام کرنے کا جب جذبہ یا ارادہ کر لیتے ہیں تو چار دن کے بعد پانچویں دن تک وہ عمل ہمارا داخل نہیں ہو پاتا, اس سے پہلے پہلے ہم کچھ کام کو چھوڑ دیتے ہیں. طاقت تو اس پر سستی کے خلاف طاقت آزمائی جائے. ہم تو عورتوں کے خلاف طاقت آزماتے ہیں, کمزوروں کے خلاف طاقت آزماتے ہیں, رشتہ داروں کے خلاف طاقت آزماتے ہیں, پڑوسیوں کے خلاف طاقت آزماتے ہیں. طاقت آزمانے کے جو راستے ہیں ان پر تو ہم طاقت نہیں آزماتے, طاقت وہاں لگائی جا رہی ہے جہاں نہیں لگانا چاہیے. تو سستی کے خلاف طاقت لگائیں, سستی کے خلاف لڑ کر دکھائیں, یہ اصل جوانی ہے, یہ اصل طاقت ہے. اور اگر سستی سے نہیں لڑ سکتے تو پھر یہ کون سی جوانی ہے, پھر یہ کون سی طاقت ہے؟ اندرون میں ایک دائیہ ہو, اندرون میں ایک جذبہ ہو, اندرون میں ایک طاقت ہو, جو طاقت سستی کے خلاف لڑائی میں ہمیں سپورٹ کرے. ہم فجر میں اس لیے اٹھتے نہیں کہ صرف سستی ہے اور کچھ نہیں ہے. اسی دن اگر فجر میں ٹرین ہو تو اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں, اسی دن اگر صبح میں ڈیوٹی ہو اور سیٹ نے بلایا ہو تو وقت سے پہلے بیدار ہو جاتے ہیں. ایک صاحب کو ہم نے فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں صبح نکل جاتا ہوں. میں نے کہا اچھا کیوں اتنی صبح آپ نکلتے ہیں؟ تو اس نے اس کی وجہ یہ بیان کی, اگر میں صبح نہیں نکلوں گا تو میری ڈیوٹی مس ہو جائے گی. تو ڈیوٹی مس نہ ہو جائے اس کے لیے آدمی بالکل صبح صبح بیدار ہو کر نکلتا ہے پانچ پیسے کمانے کے لیے, اور سستی کر کے فجر چھوڑ کر اپنی زندگی برباد کرتا ہے, وقت برباد کرتا ہے, آخرت برباد کرتا ہے. اس کا کوئی تصور ہمارے دماغوں میں نہیں جاتا. اس لیے کہ ہماری طاقت وہیں لگ رہی ہے جہاں نہیں لگنی چاہیے, اور جہاں لگنی چاہیے وہاں نہیں لگ رہی ہے. تو یہ سوڑا جوش والا مزاج ہم چینج کریں, اس کو بدل دیں. کوئی بھی کام لیں تو اس کو آپ تھوڑا کریں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن پابندی سے کریں, پابندی سے کریں, یہ اللہ کو پسند ہے. زیادہ عمل شریعت میں مطلوب نہیں ہے, پابندی والا عمل, حسن عمل شریعت میں مطلوب ہے. یہ نہیں کہا قرآن نے لیا ابلوکم ایکم اکثر عملا، بلکہ یہ کہا لیا ابلوکم ایکم احسن عملا، حسن عمل اللہ کو پسند ہے، صرف عمل کی کثرت کافی نہیں ہے. احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کو پسندیدہ عمل تو ہے جس میں آدمی مداومت اختیار کرے. مداومت کہتے ہیں ریگولر، پابندی سے کوئی کام کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے، چاہے عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، مختصر ہی کیوں نہ ہو. تو جو نوجوان اپنا ٹائم ٹیبل مرتب کر چکے ہیں، ان سے میں کہوں گا کہ اپنے ٹائم ٹیبل کے بارے میں سستی کا شکار نہ ہو جائیے، سستی سے لڑیے. اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر کیسے نوجوان ہو؟ سستی سے لڑنا سیکھیں اور اپنی زندگی کو ٹائم ٹیبل کے پابند بنائیں، نظام الاوقات کے پابند بنائیں، وقت برباد نہ کریں. وقت برباد کرنے کے لیے نہیں آیا، وقت زندگی کو سنوارنے اور بنانے کے لیے آیا ہے. آپ دیکھیے شریعت میں اعمال کو اللہ تعالیٰ نے وقت سے مربوط کر دیا. پانچ وقت کی نمازیں فرض ہیں، اس کو قرآن نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر فرض ہے، موقوتا وقت کے ساتھ. فجر کا وقت الگ، ظہر الگ، عصر الگ، مغرب الگ، عشاء الگ، وقت کے ساتھ فرض ہے. وقت کے بعد اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز قضا ہو جاتی ہے، آدمی گنہگار ہو جاتا ہے. گناہ کبیرہ، بہت بڑے درجے کا گناہ ہے کہ آدمی وقت کے بعد نماز پڑھے. چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو تو مسلمان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے. آپ دیکھیے زکات، سال مکمل ہو وقت ہے، روزے رمضان کا مہینہ ہو وقت ہے، حج، حج کے مہینے متعین ہے اس کا وقت ہے، طلاق دینا ہو تو علماء جانتے ہیں طلاق سنی اور طلاق بدعی، یہ جو اصطلاحات ہیں وقت کے ساتھ ہیں. تعزیت، اس کے لیے وقت ہے 3 دن. تو جملہ احکام جن پر ہم غور کرتے ہیں تو ان میں کئی اعمال ایسے نظر آتے ہیں ہمیں جن کو اللہ نے وقت کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اللہ نے اس امت کو، انسانوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ اعمال کو وقت کے ساتھ جوڑا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی سسٹمیٹک رکھنی چاہیے، منظم رکھنی چاہیے، ویل آرگنائز انسان کو ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی کے 24 گھنٹوں کے لمحات کو وہ نظام الاوقات کے ساتھ مرتب کر کے جینا سیکھے. ایک مستقل موضوع ہے اور ہمیں اس سے مستقل غفلت ہے. ہر آنے والا دن یہ کہہ کر آتا ہے کہ ایک میں نیا دن ہوں، آج کے بعد پھر قیامت تک لوٹ کر نہیں آؤں گا، آج کا یہ دن پہلا اور آخری دن ہے، پھر قیامت تک آج کا دن لوٹ کر نہیں آئے گا. اے انسان، کچھ نیک اعمال اپنے لیے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کر دے، میں تمہارے عمل پر قیامت کے دن گواہ بنوں گا. ہر آنے والا دن ہمیں پکار رہا ہے، میں پہلا اور آخری دن ہوں، لیکن ہم وہ سوچ اور وہ کان نہیں رکھتے جس سے سوچے اور جس جن کانوں سے ہم اس آواز کو سن سکے. آج کے دن پھر آئے گا. آج آپ نے یا ہم نے فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت چھوڑ دی ہے، بتائیے اب قیامت تک، موت تک، کیا ان 2 رکعت سنت کے پڑھنے کا ہمیں موقع ملے گا؟ ہرگز نہیں ملے گا، الا ماشاء اللہ. جو وقت چھوٹ گیا، جو وقت بیت گیا، اب وہ قیامت تک لوٹ کر نہیں آتا. گیا وقت پھر احاط آتا نہیں ہے، صدا دور دورہ دکھاتا نہیں ہے. اس لیے ہم اس وقت کی قیمت کو جانیں اور اس کو صحیح کاموں میں خرچ کرنے کی کوشش کریں، وقت کا صحیح استعمال کریں، وقت کو غنیمت سمجھیں اور اس کے لیے ٹائم ٹیبل مرتب کریں. 24 گھنٹوں کا ہمارے پاس پورا ٹائم ٹیبل ہو، نظام الاوقات ہو، اور اس کے مطابق زندگی کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں. دوسری بات وقت کے سلسلے میں یہ ہے کہ ہم اپنا وقت ان اڈوں پر خرچ نہ کریں جہاں خدا کی اجتماعی نافرمانی ہوتی ہے. اجتماعی یعنی اکٹھے سب مرد مل کر یا عورتیں مل کر یا مرد عورتیں مل کر جہاں خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، ایسی جگہوں پر، ایسے اڈوں پر ہرگز نہ جائیں. افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کا بالکل رواج ہے کہ ہر گھر والے اپنی پوری پوری فیملی کو لے کر ایسے اڈوں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں دن رات میوزک بجتی ہے, جہاں مرد عورتوں کا اتنا اختلاط ہے, عورتوں کی بھیڑ ایسی نظر آتی ہے کہ اللہ کی پناہ. حالانکہ عورتیں تو گھروں میں رکھنے کی چیز ہے, شریعت نے حدود مقرر کی ہیں عورتوں کو باہر نکلنے کے لیے, کئی احکام ہیں, کئی مسائل ہیں. عورتیں جب بازار جاتی ہیں, ان اڈوں پر پہنچتی ہیں, تو یہ شیطان کی جال بن جاتی ہے. شیطان ان کو لے کر پھر کھیلتا ہے, اور شیطان پھر لوگوں کے دماغوں میں فتنوں اور وسوسوں کو پیدا کر دیتا ہے, اور کتنے فتنے ان اڈوں سے پھر جنم لیتے ہیں, اور پھر نئی نئی قسم کی محبتیں اور پتہ نہیں کیسی کیسی غلط کام پھر وہاں سے وجود میں آتے ہیں. ایک ایک نافرمانی نہیں ہوتی, ان اڈوں پر دسیوں قسم کی نافرمانیاں خدا کی جمع ہو جاتی ہے. لہذا ہم اب خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی ایسے اڈوں پر نہ پہنچائیں جہاں خدا کی اجتماعی نافرمانی ہوتی ہو. اس سے ہم خود بھی بچیں, اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں. قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو, تم اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اس طرح دنیا میں لکڑیاں ڈال کر آگ جلائی جاتی ہے, قیامت کے انگاروں کو سلگایا جائے گا اس پہ انسانوں کو داخل کر کے اور پتھروں کو ڈال کر. تو ہم خود بھی بچیں, اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں. یہ نہیں کہ ہم بھی جا رہے ہیں, گھر والوں کو بھی لے جا رہے ہیں, اور پھر لگتا ہے کہ عید کا دن ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, اللہ ہی بہتر جانے ان جگہوں پر. تو ہم ہرگز نہ جائیں, اپنے گھر والوں کو بھی نہ لے جائیں, اچھے کاموں کی طرف لے جائیں. وقت کو ان اڈوں میں استعمال نہ کریں, جن اڈوں پر جب یہ وقت خرچ ہوگا, یہی وقت قیامت میں ہمارے لیے تباہی کا سبب بن سکتا ہے. اللہ ہم سب کی, ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے. ہم وقت کے بارے میں سوچیں کہ میرا کتنا وقت دین کے لیے لگ رہا ہے, اللہ کے لیے لگ رہا ہے, مسجد میں کتنا وقت دے رہا ہوں, نمازوں کے لیے کتنا وقت دے رہا ہوں, تلاوت کے لیے کتنا وقت دے رہا ہوں, ذکر کے لیے کتنا وقت دے رہا ہوں, اچھے کاموں میں میرا کتنا وقت ہے, اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے لیے میں کتنا وقت دے رہا ہوں, دین کی محنت میں کتنا وقت دے رہا ہوں, اس کے بارے میں سوچے. یا اس پر تو ہمارا کوئی وقت نہیں لگ رہا ہے, الٹے ایسے اڈوں پر وقت لگ رہا ہے جہاں پر سوائے وقت برباد ہونے کے اور آخرت تباہ ہونے کے کچھ نہیں ہاتھ آتا. پیسے بھی برباد, وقت بھی برباد, آخرت بھی برباد. اور پھر ان جگہوں پر اس طرح کی کچھ کمائیاں ہم نے سنی, مجھے نہیں معلوم, ہم نے دیکھا تو نہیں, لیکن بچوں کی زبانی سنا, کچھ قسم کے کھیل ایسے کھیلے جاتے ہیں جو سراسر حرام کمائی ہے. اور ہماری نوجوان نسل, ہمارے بچے, ہمارے بڑے بوڑھے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں نہ جاننے کی وجہ سے. بہت ساری باتیں ہیں, مجھے جو یاد آئے گی میں آپ کو سنا دوں گا. آپ اس نیت سے سنیں کہ آئندہ خود بھی بچیں گے, اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں گے. ایسے اڈوں پر ہم نہ شریک ہوں گے اور نہ شرکت کے دوسروں کو موقع دیں گے. اس میں سے یہ گیم یہ ہے کہ آپ 10 روپے دیتے ہیں, میں تو 10 روپے کی مثال دے رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم کتنے روپے دیتے ہیں. وہاں سے آپ کو 10 رنگ مل جاتی ہے, اور آپ رنگ لیتے ہیں, یوں پھینکتے ہیں. اگر وہ صابن پر پڑ گیا, وہ صابن تمہارا, وہ کاپی پر پڑ گیا, وہ کاپی, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں رکھی جاتی ہے, میں تو ایسے ہی اپنی طرف سے باتیں سنا رہا ہوں. تو جو چیز پھینکی جاتی ہے اور جس پر وہ پڑ جائے, وہ چیز تمہاری. اسی کا نام ہے جوا, اسی کا نام ہے سٹا, جس میں مبی متعین نہیں ہوتی. مبی کہتے ہیں کہ آ چیز آپ خرید رہے ہیں, اس کو متعین ہی نہیں کرنا. ایک ہوتا ہے بائے, میں, بیچنے والا, ایک ہوتا ہے مشتری, خریدنے والا, اور ان دونوں کے درمیان میں جو ڈیل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مبی, جس چیز کو آپ بیچ رہے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک قلم بیچ رہا ہوں, تو میں بائے ہو گیا, آپ خرید رہے ہیں, آپ مشتری کہلاتے ہیں, اور یہ قلم مبی, ہم قلم کی ڈیل کر رہے ہیں, تو قلم مبی بن گیا. تو مبی کو متعین کرنا ضروری ہے. مبی کو متعین کیے بغیر جو بے کی جاتی ہے وہ دھوکے کی بے ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کی بے سے منع کیا ہے. یہ حرام بے ہے جو ہم کرتے ہیں, رنگ پھینکتے ہیں. اگر وہ 10 رنگ میں کوئی چیز مل گئی تو مل گئی, اور 10 رنگ اگر وہ کسی چیز پر نہ پڑی تو آپ کے پیسے بھی ضائع ہو گئے. کبھی ایسا ہوتا ہے 10 روپے ضائع, اور کبھی ایسا ہوتا ہے 10 روپے کے بجائے 10 روپے کی چیز 100 روپے کی چیز آپ کو مل گئی ہے, اپنے سامنے والوں کو لوٹا یا خود لوٹ گئے. جوا اسی کا نام ہے, یا تو خود لوٹ جاتے ہیں یا سامنے والوں کو لوٹا دیتے ہیں, یا خود برباد ہوتے ہیں یا سامنے والوں کو برباد کر دیتے ہیں, اسی کا نام جوا ہے. اور شریعت نے انسانوں کی مزاج کا خیال رکھا ہے, لا ضرر ولا ضرار, یہ شریعت کا اصول ہے. نہ خود دھوکا کھاؤ نہ دوسروں کو دھوکا دو, نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ, شریعت دونوں سے روکتی ہے. اسلام وہ پاکیزہ اور خوبصورت اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے تحفہ ہے, جس میں انسانیوں کے مزاج کا اور ان کے فائدے کا خیال رکھا گیا ہے. نہ تم خود دھوکا اٹھاؤ نہ دوسروں کو دھوکا دو, نہ خود تم نقصان اٹھاؤ نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ. جوہے کی جو شکلیں ہوتی ہیں جس میں مبی متعین نہیں ہوتی, اس میں آدمی یا تو خود لٹ جاتا ہے یا سامنے والے کو لٹا دیتا ہے, یا خود برباد ہوتا ہے یا سامنے والے کو برباد کر دیتا ہے. اسی طرح جوے کی شکلوں میں جو سٹا لگتا ہے وہ آپ کے کھیلوں پر, آج کل تو ورلڈ کپ چل رہا ہے, اور اللہ معاف فرمائے ہمارے نوجوان, اس بار تو سننے کا موقع نہیں ملا لیکن مجھے کئی مرتبہ اس کا موقع مل چکا ہے, مسجدوں میں بیٹھ کر کرکٹ کی بات, یہاں تو بیٹھ کر صحابہ کے تذکرے ہونے چاہیے تھے. ابوبکر صدیق کے ایک کارنامے تھے, عمر فاروق کے ایک کارنامے تھے, عثمان غنی اور علی مرتضیٰ کے ایک کارنامے تھے. یہاں صحابہ کی گفتگو ہوتی, یہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوتی, یہاں قرآن کی گفتگو ہوتی, یا حدیثوں کا چرچا ہوتا, یہاں فقہ کے موضوع پر بات ہوتی. ان سب میں ہمارے جوانوں کو کوئی دلچسپی نہیں, قرآن ایک منٹ نہیں پڑھتے. جب بھی مسجد آتے ہیں, آج تو اٹلے رنز مار لو, اس نے اتنے رنز بنائے, اس نے اتنے رنز بنائے, اتنے اتنے چھکے اڑائے, اس نے اتنے چوکے لگائے, مین آف دا میچ فلا بنا, فلا ٹیم ہار گئی, فلا ٹیم جیت گئی. یہ قبر میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ کون سی ٹیم جیتی تھی؟ اس طرح کی گندگی, وہ گندی گفتگو آخرت میں پکڑ کا سبب بن سکتی ہے. یہ مسجد ان کھیلوں کی گفتگو کی جگہ نہیں ہے. اور وہ کھیل کیا ہے؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا ان کھیل میں سوائے نقصان کے کچھ فائدہ نہیں ہے. بہت پہلے ہم نے بتایا تھا, خاص کر کے جو آئی پی ایل کا جو کھیل ہے, یہ خالص شیطانی کھیل ہے. شاید شیطان بھی ان کھیلوں کو دیکھ کر رسوا اور ذلیل ہوتا ہوگا, وہ بھی خوش شرماتا ہوگا, اور ہماری نوجوان نسل اس کو دیکھنے کے لیے اپنے گھنٹوں کے لیے ایک منٹ نہیں ہے, نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. ان شیطانی کھیلوں کو دیکھنے کے لیے, اس پر چرچے کرنے کے لیے گھنٹوں وقت دے, بلکہ بتا اوقات ہاتھا پائی تک کی نوبت آتی ہے, مار پیٹ کر لیتے آپس میں بیٹھ کر. وہ کھیلے, وہ جیتے وہ ہارے, اور ہم بیٹھ کر آپس میں مار پیٹ کریں, رشتوں کو توڑے اور ایک دوسرے کو پیٹ دکھائے. یہ کہاں کی سوچ ہے؟ یہ کہاں کی زندگی ہے؟ یہ زندگی ہے یا درندگی ہے؟ سوچ میں جب تک تبدیلی نہیں آئے گی, ہم زندہ قوم کی حیثیت سے شمار نہیں کیے جا سکتے. زندہ قوم وہ ہے جن کا شعور زندہ ہوتا ہے, جن کے عزائم بلند ہوتے ہیں, جو دنیا میں جیتے ہیں دنیا کے انسانوں کو راحت پہنچانے کے لیے, اور دنیا کو شیطان سے چھٹکارا دینے کے لیے. اور ہم شعوری والا شعوری طور پر ان کھیلوں کے چکر میں پڑ کر خود شیطان کے ایجنٹ بن جاتے ہیں, اور مسجد میں آ کر گھنٹوں اس کی گفتگو کرتے ہیں. تو کھیلوں میں بھی جوا لگتا ہے, سٹا لگتا ہے کہ بھائی اس بال پر چھکا لگے گا تو اتنا, چوکا لگے گا تو اتنا, اور اس میں تو حدود توڑ جاتے ہیں. پورے ملک کی بات میں سنا رہا ہوں, حدیں پار کر جاتے ہیں, لوگ اپنے گھروں کو بیچ دیتے ہیں, سونا بیچ جاتے ہیں, اور راتوں میں کوئی بھکپتی وہ لکھپتی بن جاتا ہے, کوئی لکھپتی اور وہ بھکپتی بن جاتا ہے, یا لٹ جاتے ہیں یا لٹا دیتے ہیں. اسی طرح آپ لوگ میچز کھیلتے ہیں عصر میں, دوپہر میں, چھٹیوں میں, تو آپ لوگ بھی کچھ کرتے ہیں گڑبڑ. وہ کیا گڑبڑ ہے؟ دو ٹیمیں اترتی ہیں, آپس میں شرائط ہوتے ہیں, میں جیتوں گا تو آپ کو 100 روپے دینا پڑے گا, آپ جیتیں گے میں 100 روپے دوں گا. یہ بھی جوا ہے, سٹا ہے. آپ فرینڈشپ میچ کے لیے کیا جاتا ہے آپ کا؟ آپ کو کھیلنا ہے نا, تو بغیر پیسوں کے کھیلیے. الا ہے کہ کوئی آپ کا تیسرا آدمی ہے وہاں پر, وہ آپ کو اسپانسر کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میری طرف سے جو ٹیم جیتے گی اس کو میں اتنا دوں گا, وہ تو ٹھیک ہے, کوئی تیسری پارٹی آپ کو اسپانسر کر رہی ہے. آپ خود آپس میں بولی نہیں لگائیں گے کہ آپ جیتیں گے تو اتنا, میں جیتیں گے تو اتنا. یہ کھیلوں میں ہوتا ہے. اسی طرح اسکول کے بچوں میں ہوتا ہے جوا اور سٹا, بچے لوگ جانتے نہیں اس لیے کر رہے. وہ کیا ہے, پانچ بچے مل کر بیٹھتے ہیں, ان کو کینٹین میں جانا ہے, کسی کو آپ ٹارگیٹ بنانا پڑتا ہے, کبھی کسی کو ٹارگیٹ بنا دیتے ہیں, بہت ساری شکلیں ہیں غلط غلط قسم کی. اس میں سے ایک شکل یہ ہے, پانچ لڑکے بیٹھ جاتے ہیں, ایک چٹی رکھتے ہیں زیرو, ایک چٹی رکھتے ہیں دس, ایک رکھتے ہیں پانچ, ایک رکھتے ہیں بیس, ایک رکھتے ہیں پچیس. پانچ چٹیاں ہو گئی, پانچ دس پندرہ بیس اور ایک زیرو, اس طرح کی پانچ چٹی بنایا. اب اٹھاؤ بھائی, اور اندازی کرتے ہیں, چٹی نکالتے ہیں, اٹھاؤ. جس نے بیس نمبر کی پرچی اٹھائے وہ بیس روپے جمع کرے, جس نے زیرو کی پرچی اٹھائے وہ کوئی جمع نہ کرے, جس نے دس کی پرچی جمع کی وہ دس جمع کرے. اس طرح سے پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں, پھر کینٹین جاتے ہیں اور کھاتے ہیں. یہ حرام کمائی ہے. حرام سے نحوست ہو, حرام کی نفرت ہو. حرام کے ایک کروڑ روپیے سے حلال کا ایک روپیہ بہتر ہے, یہ صرف زبان کے بول نہ ہو, دل کا یقین ہو. آپ تھوکیں حرام کے پیسوں پر, آپ حرام کی پیسوں کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں, یہ ایمان ہو, یہ جذبہ ہو, خود بھی اس پر ڈھلیں اور اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی یہ مزاج بنائیں. ورنہ یاد رکھیے, حرام کی نحوست سے اور حرام کے مال سے جس پیٹ کی پرورش ہوگی جہنم کا وہ مستحق ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اسی طرح باتیں یاد آ رہی ہیں تو میں بتاتے جا رہا ہوں, بات ختم ہوگی. آخری بات, یہ سب وہ باتیں ہیں جو اس وقت نوجوانوں میں موجود ہیں, اس لیے میں کھل کر بتا رہا ہوں تاکہ ہم خود بچیں, دوسروں کو بچائیں. ہم دائی قوم ہیں, گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے آئے ہیں, اچھائیوں کی طرف خود عمل کرنے اور دوسروں کی طرف دعوت دینے آئے ہیں. یہ ہمارا مشن ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہماری ڈیوٹی ہے. اس ڈیوٹی کو پورا کرتے ہوئے اگر ہم جیئیں گے تو ہم بہترین انسانوں کی صف میں شامل ہوں گے, اور اس ڈیوٹی سے کنارہ کشی اختیار کریں گے تو خیریت سے, خیر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا. ایک آخری بات جو اس وقت ہمارے معاشرے کے, کسی سے زمین لے لیتے ہیں, ایک ایکڑ, بھائی دو مہینے رہیں گے, سال میں رہیں گے, چھ مہینے رہیں گے, اور رہتے ہیں تو ایسے رہتے ہیں, پھر اٹھنے کا نام نہیں لیتے, دوسروں کی زمین کو دبائے بیٹھتے ہیں, دوسروں کی زمین کو ہڑپ کر جاتے ہیں, دوسروں کے گھروں کو کھا جاتے ہیں, اٹھنے کا نام نہیں لیتے. کہیں ابھی کل کی بات ہے, وہ شکایت کر رہے تھے, یہ لمبی تفصیلات انہوں نے سنائی. یاد رکھیے, یہی زمین قیامت کے دن اس کے لیے درد سر اور عذاب کا سبب بنے گی. یہی زمین اٹھا کر اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی, توق بنایا جائے گا. ظلم ہے, آخرت میں اس کا بدلہ ضرور انسان چکھے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں ظلم کر کے یہ سمجھ لے کہ کوئی ہم کو صاحب اٹھا نہیں سکتا, ہم بچ گئے. نہیں بچے صاحب, آخرت کے تصور کے ساتھ جیئے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو اس طرح سے ظلم کر کے دباتے ہیں دوسروں کا مال, کبھی وراثت میں بہنوں کو نہیں دیتے, کبھی دوسروں کی زمین ہڑپ کر کے بیٹھتے ہیں, مرنے سے پہلے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتے ہیں, مرنے سے پہلے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتے ہیں. ان کی نسلیں کہتی ہے کہ میرے باپ نے دوسرے پر ظلم کیا تھا, یہ اس کا نتیجہ ہے. یہ دنیا میں دیکھتے ہیں, وہ تجربے کی روشنی میں بتا رہا ہوں. یہ ہم نے دیکھا ہے معاشرے میں ایسوں کو جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں, دوسروں کا ناحق دباتے ہیں, وہ مرنے سے پہلے اپنے ظلم کے انجام کو دیکھتے ہیں. ان کی نسلیں توبہ کرتی ہیں اس ظلم کے انجام کو دیکھ کر. اس لیے دوسروں کا مال نہ دبائیں, دوسروں کی وراثت ہڑپ نہ کریں, دوسروں کی زمین پر ناجائز قبضہ نہ کریں. حرام سے نفرت اور نحوست اپنے دل و دماغ میں رکھیں, وقت کا صحیح استعمال کریں. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے, اور حرام سے محفوظ رکھیں, حلال کمائی کھانے پینے کی توفیق عطا فرمائے, اور وقت کا صحیح استعمال کرنے والا بنائیں. آمین.